مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی 10ویں شب ہے۔ ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں سے دلہن بنا ہوا ہے۔ کثیر عاشقان رسول بھی جمع ہیں، اور دنیا میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی شریک ہوں گے۔ نیز دعوت اسلامی کی خصوصاً یہ مجالس بھی آج شریک ہونی ہے۔ المدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ اور مجلس لنگر رسائل، آج مدنی چینل کی او بی وین سکرنڈ ضلع نواب شاہ پہنچی ہوئی ہے۔ ثواب میں مزید اضافے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اپنے لیے بھی مزید نیتوں کا اضافہ کیے لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو، کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی جھانک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلوماتوں کی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ لا اعلم لا ادری، نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا، یعنی غلطی واپس لے لوں گا اور اس کا درست مسئلہ جو معلوم ہوگا وہ عرض کروں گا. صلو علی الحبیب. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، کراچی سے منور اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، یہ کلام جو پڑھا گیا ہے اس میں ایک ایک شعر ہے. چاند کی ربیع النور کے جو ہی آئی خبر، چاند کی ربیع النور کے جو ہی آئی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے. پیارے باپا جان، کیا ربیع النور شریف کے آنے سے شیطان کو بھی غصہ آتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، دراصل وہ جب چاند نظر آتا ہے تو عاشقان میلاد جو ہے نا وہ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہیں. نہ سارا سال یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں چاند کی آمد ہوتے ہی یہ سارا جشن ولادت کا سامان ہونے لگتا ہے. اور جب جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا تو شیطان بپھرتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کی گھومتی ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے. تو اس لیے وہ شیطان کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے کہ جو ہی چاند ربیع النور کا نظر آتا ہے تو فیضان مدینہ میں بھی تو اعلان ہوتا ہے نا کہ ربیع النور کا چاند نظر آ گیا مبارک ہو، تو نیکیاں شروع ہو گئی، عبادتوں میں مزید چاکو چوبند ہو گئے. جیسے اب علم دین کے یہ رات کو دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تک مدنی مذاکرے رہتے ہیں اور گھڑی بھر شرعی مسائل میں مذاکرہ ساری رات کے عبادت کا ثواب لاتا ہے. تو اب یہ کہ اتنی گھڑیاں اس میں علم دین سیکھنے سکھانے میں، پھر مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمان علم دین حاصل کرتے ہیں، کفار ایمان لاتے ہیں، بعض متاثر ہو کر مدنی چینل دیکھ کر بے نمازی نمازی بنتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ شرابیوں کو سمجھایا تو شرابیوں کے بھی ہمیں پیغام آتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی. ایک نے کہا کہ میں سات آٹھ سال سے شراب پیتا تھا، میں نے توبہ کر لی. ان کے میسج چلے. تو اب یہ کہ نیکیوں کا دور دورہ، گناہوں کا منہ کالا ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا شیطان خوشی سے ناچے گا؟ غصہ ہی تو آئے گا نا، اس کو صدمہ ہوگا نا. تو وہ کیا شعر ذرا ناخوان پڑھیے جس پر یہ ساحل نے کہ شیطان کو ایسا غصہ آتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اس کے چاند
کی جو ہی ربیع النور کی آئی خبر، چاند کی جو ہی ربیع النور کی آئی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عبید اتاری ہے، میں کانپور ہند کا رہنے والا ہوں. پیارے باپا جان، ہم مدنی چینل پر آپ کو دونوں ہاتھوں سے جھنڈے لہراتے دیکھتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کی طرح دونوں ہاتھوں سے جھنڈے لہرا سکتے ہیں؟
سبحان اللہ، مدنی منع نے ایک ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا تھا لیکن لہرا نہیں رہا تھا، دو ہاتھ سے لہرانے کا پوچھ رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں دو ہاتھ سے جھنڈے، تو میرے تو جھنڈے بھی ایک دو نہیں ہوتے، بارہ ہوتے. تو بیٹے آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، دو ہاتھ میں تو آپ کے سمائیں گے نہیں. یہ خاص کر ان دنوں میرے وہ بارہ جھنڈے کی ترکیب ہوتی ہے، دونوں ہاتھ میں چھ چھ، کہ بارہ پورے بارہ بارہ ایک دونوں ہاتھ میں رکھوں گا تو پھر یہ بہت موٹا ہو جائے گا، میرے ہاتھ کی گرفت میں شاید نہیں آئیں گے. اس لیے چھ چھ کی ترکیب ہے. تو دو ہاتھ سے جھنڈے لے رہا ہے، ایک ہاتھ سے جھنڈا لے رہا ہے، جس آپ کو آسانی ہو، جس میں آپ کو لطف آئے، سرور آئے. ہم نے تو سر پہ بھی جھنڈا لگا رکھا ہے، آپ نے بھی سر پہ جھنڈا لگایا ہوا تھا ہے نا، امامے کے پیچھے جو شملہ لٹک رہا ہے اس کو بھی تو ہم لے رہتے ہیں نا یوں کر کے نکال کے، وہ بھی تو جھنڈا ہی ہے نا، جھنڈا جھنڈے کا ہم دے ہی دیتے ہیں، وہ بھی گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں. تو جس کو دو ہاتھ سے جھنڈے لے رہا نا اس کو بھی منع نہیں ہے، ایک ہاتھ سے جھنڈا لے رہا نا اس کو بھی منع نہیں ہے، جس کو جھنڈا نہیں لے رہا نا اس پر بھی کوئی زور ظلم نہیں ہے. اگر کوئی جھنڈا نہیں لے رہا تھا وہ بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے اس کو. ہاں جھنڈا لہرانے کو اگر کوئی گناہ سمجھتا ہے تو گناہگار ہے، کہ شریعت نے جس کام کو گناہ نہیں کہا اس کو گناہ کہنا یہ خود گناہ ہے. صلو علی الحبیب.
تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، مرحبا سد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا سد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان، علی مراد عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کون سے رنگ کا امامہ شریف سجائے ہوئے ہوں گے؟ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا پیارا سوال کیا اور کہاں کہاں پہنچا دیا آپ نے. ملک شام میں ایک مسجد ہے، اس کے شرقی منارے پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نازل ہوں گے. اور حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ وہاں جو اس وقت جو امام صاحب خطیب، یہ باب المدینہ آ چکے ہیں، ملتان کے اجتماع میں شریک ہوئے، انتہائی مطلب مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں، اور اس مسجد میں کبھی کبھی میرا تذکرہ بھی کرتے ہیں ملاقات کا، اور دعوت اسلامی کے یہ مناظر اور جھلکیاں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں یہ دیکھا تھا، اور مجھے بہت خیر سے یاد کرتے ہیں. وہ بہت بڑی مسجد ہے، جامع اموی دمشق میں، شام کا وہ دارالخلافہ یہ نا دمشق، تو اس میں وہ امام صاحب ہیں، وہ اپنے اہل محبت ہیں، دعوت اسلامی وہ یوں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس مسجد میں. وہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد میں کہا جاتا ہے کہ اس کے شرقی یعنی ایسٹ کی طرف جو منارہ ہے اس کے ذریعے نازل ہوں ہے نا، حدیث پاک میں ہوں، مگر وہی مسجد ہے، اسی بنیادوں پر بنی ہوئی. ہاں یہی بولتا ہوں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں تذکرہ ہے کہ اس کے شرقی یعنی ایسٹ میں واقع جو منارہ اس پر نازل ہوں گے اور اس کے ذریعے وہ تشریف لے آئیں گے. اور حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی فیض القدیر میں علامہ ابو سلمان مصطفیٰ بن سعید بریق محمدیہ میں فرماتے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمانوں سے نزول فرمائیں گے اس وقت ان کے سر پر سبز سبز امامہ ہوگا. صلو علی الحبیب. سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے، سبز امام سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو سب سے سب امام والوں کو مبارک ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فیضان سنت کے باب آداب طعام میں آپ نے جو سفید مرغے کے فضائل نقل فرمائے ہیں، اب اگر اس مرغے کی بانگوں سے خود گھر والے اور پڑوسی جاگ جائیں تو کہیں بیوی بچوں اور پڑوسیوں کے حقوق العباد تو تلف نہیں ہوں گے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔
ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ باہر ملک میں کرائے کی جگہ میں رہتے ہوئے پڑوس میں بکریاں پالی ہیں، مرغیاں پالی ہیں، پڑوس والوں نے ان کا بنگلہ ہے، مرغے پالے ہیں، اب وہ بانگوں پر بانگے دیے جاتے ہیں، پھر وہ جب بکریاں سر ملاتی ہیں، بکرے بکریاں، تو وہ بے 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 کر کے وہ بھی اپنے مطلب یعنی کہ ظاہر جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو واقعی یعنی کہ میں نے نوٹ کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں بھی بعض اوقات بڑی دشواری ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، بھاگ کے جاؤں گا، دروازے بند کرو تو بھی ان کے بہ کر کے وہ آواز چیر کے دروازہ کانوں سے ٹکراتی ہے، اب کیا کروں۔ تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پڑوسیوں کو، سب کو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر گھر والے ناراض ہوتے ہیں، ان کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے اس مرغے کی وجہ سے، یا پڑوسیوں کو واقعی تکلیف ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو تکلیف ہے اپنے مرغے مرغی سے، تو پھر تو اس کو نکالنا ضروری ہے، یا کوئی ایسا حل کرنا ضروری ہے کہ ان مرغوں بکروں یا کتوں کی آوازیں، کتے بھی بھونک بھونک کے سونے نہیں دیتے، کتے بھی لوگ پالتے ہیں نا چوکی داری کے لیے، تو وہ بھونکتے رہتے، تو اس لیے کوئی ایسا راستہ کرنا ہوگا جس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، اب اس میں تو کوالٹی ہوتی ہے، جیسے میں حساس آدمی ہوں، مجھے وہ اس کے بے بے اور مرغ کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی ٹرافک چل رہی ہوتی ہے، وہ بوں 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 پوں بج رہے ہوتے ہیں، یہ آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو ایسا اگر پڑوسی ہے جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ بھائی تکلیف ہے، تب تو ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کا کچھ حل نکالنا ہی پڑے گا۔ تو یہی سفید مرغے کے سوال کا جواب ہو گیا کہ اگر واقعی تکلیف ہوتی ہے تو پھر مرغا نہ رکھے، مرغا رکھنا گھر میں فرض و واجب تو نہیں ہے، نہ سنت موقع ہے، ٹھیک ہے کہ حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، گھر والوں کو پریشانی ہو، بچہ اس کی مرغی کی وہ کوکو کوکو کی آواز سے چونک کر جاگ جائے، پھر رات بھر روئے اور ماں کو سونے نہ دے، اور ماں جو ہے وہ گھر والوں میں اپنی گھر میں بطور بہو ہے، بیچاری کی چلے ہی نہ اس کے، اور یہ خون جلاتی رہے، تو یہ نہیں، اس لیے اس ایسے حالات میں مرغا پالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ فوراً سے پیشتر اس کا حل نکالا جائے، مرغا پالے لیکن حل نکالا جائے، ایسا مرغا ہو جو مطلب ان کی نیندوں میں خلل نہ ڈالے، المختصر۔ اور اگر ایسا مرغا اویلیبل نہیں ہے تو اس مرغے کو تو چھٹی کرا دی جائے جو نیندوں میں خلل ڈالتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر اس بات کی بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ صرف سفید مرغے ہی سے تکلیف نہیں ہوتی، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑی آواز سے میوزک چلاتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے امور اختیار کرتے ہیں جیسے حق العبد کا ترک ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔
بالکل، بہت تکلیف ہوتی ہے، میں مطلب پرانا میرا واقعہ ہے کہ ہماری بلڈنگ میں جو پڑوسی ہوتا تھا وہ صبح سویرے گانے زور سے بجاتا تھا، مائک اپنے بالکونی سے نکالتا اور میں سو نہیں سکتا تھا، کبھی کبھی میں رو پڑتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، وہ رات کو جاگا ہوا ہوں اور دن کو نیند نہ آوے، ایسے بھی حالات ہوتے تھے. اب سمجھاتے تھے تو وہ ذرا ترکیب بناتا تھا کہ کوئی سورس کے ذریعے بھی اس کو سمجھاؤں، نہیں مانتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک تو گانے بجانا گناہ، پھر کسی مسلمان کو تکلیف ہونا اس سے یہ دوسرا گناہ، پھر پڑوسی کو، پھر پڑوسی بھی بالکل قریب ترین اس کو تکلیف ہونا، پڑوسی کے حقوق بھی ہیں نا. تو اس طرح گناہ در گناہ در گناہ کا سلسلہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. نہ گانوں سے تکلیف ہو نہ اپنی آوازوں سے تکلیف ہو. بعض لوگ راتوں میں کھیلتے ہیں گلیوں میں، جیسے وہ کرکٹ کا سیزن آئے گا وہ میچ کا، تو یہ گلیوں میں کھیلتے ہیں، ہو ہو شور مچاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، او سکسر، او فور، اور کیا کیا ہو. پھر کوئی فور لگ جاتا ہے تو تالیاں بجا کر او سکسر لگ گیا، فور لگ گیا، اور کوئی وکٹ گر گئی تو اس کا الگ شور مچاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، آپ کو سب اندازہ ہوگا اس کا. تو اس سے پڑوسیوں کو یقینی طور پر تکلیف کے عناصر اس میں ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ بولو گے جتنے بھی گھر والے ہیں نا ان میں سے سب آ کر یہاں دیکھتے ہیں، لیکن گھر میں ہو سکتا ہے کوئی بیچاری بوڑھی اما ہوگی، کوئی بڑے صاحب ہوں گے، پھر یہ کہ چلو آپ سب کو راضی کر لو گے تو یہ دودھ پیتا بچہ جو چونک کے آپ کی چیخو پکار سے جاگ جاتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ کوئی ہارٹ کا مریض ہوگا بےچارا، بڑی مشکل سے نیند کی دوائیں کھا کر اس کو پڑا رہتا ہوگا اور کچی کچی نیند آتی ہوگی، وہ آپ کے شور میں وہ نیند کی گولیاں بھی کہاں بےچارے کو اثر کریں گی. پھر صبح کام کاج پہ جانا ہوتا ہے اور یہ رات کو تنگ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں شہر میں باب المدینہ میں خاص کر یہ زیادہ میں نے نوٹ کیا، دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہوا، تو رمضان کی راتوں میں یہ زیادہ اس طرح کے تماشے کرتے ہیں. باہر اس کا تصور نہیں ہے، کھیلنا ہے تو میدان میں، عبادت کرنا ہے تو مسجد میں، کوئی تقریب کرنی ہے تو ہال میں. یہ تھوڑی ہماری طرح شامیاں نے تان کر جہاں مرضی آئی شامیاں نہ تان دیا، جہاں مرضی آئی دیگیں چڑھا دی اور گڑا کر دیا اور آگ پکا کر. یہ کچھ جو مطلب کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں اس کا تصور نہیں ہے ان طرح کے اس طرح کے معاملات کا. تو ہمارے یہاں بھی کاش اسی طرح کا ہو جائے کہ کھیل کود جو گلیوں میں کرتے ہیں ان سب پر پابندی ڈال دی ہے. انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے، یقین مانے بہت بہت ستاتے ہیں لوگ، کوئی نہ تلاوت کر سکتا ہے نہ کوئی نوافل پڑھ سکتا ہے اس گلی میں اس محلے میں جہاں یہ بیچاروں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہمارے نادان نوجوان یہ کوئی بھاسا نہیں سمجھتے، کوئی سمجھائے تو ہمت بھی نہ کرے گا، اس سے لڑتے ہوں گے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کہ مسلمان کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان، ہاتھ وغیرہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے تو ہر زاویے سے مسلمان کو دوسرے کے لیے راحت کا سامان فراہم کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو تکلیف کا باعث بنے. اسی حوالے سے میں تو نعت خوانی کے بھی مطلب فیور میں نہیں ہوں جو ایکو ساؤنڈ پر گلیوں میں کرتے ہیں، محلوں میں کرتے ہیں، ساری رات لگے ہوتے ہیں، یعنی ان کی نعت خوانی بھی شروع ہوتی ہیں رات کے 11-12 بجے شروع ہوتی ہوں گی، پھر جو عمدہ آواز والا ہوتا ہوگا اس کو آخر میں موقع ملتا ہوگا، پھر عمرے کے ٹکٹ کا یہ لوگ وہ ایک لالچ دیتے ہیں تو تاکہ سارے رکے رہیں. اب خدا جانے یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل سونے پر پابندی ہے علاقے والوں کو، الگ سونا تو بنیادی حق ہے مسلمانوں کا، ظاہر ہے ہر انسان سوتا ہے، ہر جانور بھی سوتا ہے، اور رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے کوئی عبادت کرتا ہے نجی طور پر تو بے شک کرے، بزرگان دین بھی کرتے تھے، یا ایسی جگہ پر کرے جیسے ہم لوگ بھی یہاں ساری رات بعض اوقات لگے رہتے ہیں مدنی مرکز میں، تو یہاں کس کو تکلیف ہوتی ہے مدنی مرکز میں؟ اگر کوئی بولے کہ بھائی ہمارا سونے کا ٹائم ہو گیا تو بھائی ہم نے مسجد آپ کے سونے کے لیے تھوڑی بنائی ہے، ہم نے تو یہاں مسجد عبادت کے لیے بنائی ہے، اپنے اجتماعات اس میں ہوتے ہیں، علم دین کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہاں مسجد میں کون جھگڑا کرے گا کہ میرے کو سونے دو، سونا ہے تو گھر تشریف لے جائیں، گھر اس کے لیے سونے کے لیے گھر موجود ہے، گھر ہی ہے گھر، مسجد کو تو گھر نہیں بنایا جا سکتا. خیر، تو اس طرح کی جگہ ہو اور کوئی ساری رات عبادت کرتا. ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا, یہ اس وقت مدنی مذاکرہ, یہ عبادت ہے. علم دین کی باتیں کر رہے ہیں ہم, کون سا مطلب یہاں دنیا کے جھگڑے لے کر بیٹھے, دنیا کے دھندے لے کے بیٹھے. تو مسجد بھرو تحریک کا ہم ایک رول ادا کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے یہ سب؟ یہ نمازی بنانے کی تحریک ہے, مسلمانوں کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرانے کی تحریک ہے, شریعت پر عمل کروانے کی تحریک ہے, عشق رسول کی شمعیں دلوں میں جلانے کی تحریک ہے. تو یہ بھی ایسی جگہ اگر ہو نا کہ جان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا, پھر منع ہو جائے گا. تو یہ جو گلیوں میں اور ایکو ساؤنڈ پھر ہوتا ہے اور تھوڑے سے سننے والے ہوتے ہیں یا زیادہ بھی ہوں, تب بھی محلے میں لوگوں کو تکلیف ہو, ٹرافک بالکل دھرم بھرم ہو جائے بیچاروں کا, کوئی ایمبولینس جا رہی ہے اور ایمرجنسی مریض ہے بیچارہ اس میں, اور ہارٹ کا مریض ہے, دل کا دورہ پڑا, اس کو جگہ نہیں دیتے بیچارے کو جانے کے لیے, اور یہ مطلب اس طرح ہر جگہ ہی نہیں, سارا آپ نے گھیر لیا. متبادل راستہ بھی نہیں ہے, متبادل راستہ ہو نا تو بھی چلو آدمی بولے گا بھائی اس گلی میں نہیں تو اس گلی میں سے چلا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں متبادل راستہ نہیں ملتا. آپ مانے یا نہ مانے, ایک قصہ تو مجھے پتا ہے ایک جگہ کی نعت خوانی کا, کہ وہ دل کا اچانک دورہ پڑا تھا اور گیدرنگ بہت تھی اور راستہ اسپتال تک پہنچنے کا ایمبولینس کو نہیں ملا, وہ نہیں لے جا سکے, کوئی صورت ہی نہیں تھی مریض کو, اور مریض نے دم توڑ دیا تھا, وفات ہو گئی اس کی. اب بتائیے کہ ایسے لوگ ہماری نعت خوانی سے کیسے متاثر ہوں گے, ایسے لوگ ہمیں کیا دعائیں دیں گے کہ جن کے بچوں کو ہم نے یتیم کر دیا, جن کی بیوی کو بیوہ کر دیا, جن کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہم نے چھین لیا, ہم ہیں عاشقان رسول, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے بھائی, اور فل ساؤنڈ کرو اور ناتے بجاؤ, کون روکتا ہم دیکھتا ہے. اس طرح کے بدماش آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹرافک پوری روک لیتے ہیں, وہ ایک میل دور سے ٹرافک بند کر دیتے ہیں, اے تمہارا ادھر سے دفع ہو جا. یہ کرتے نہیں کرتے, اگر نہیں کرتے تو مجھے بتا دیں گے نہیں کرتے, اس سے زیادہ کرتے ہیں, دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں بس, اور یہ عاشقان رسول ہوتے ہیں. تو حالانکہ حیرت ہوگی کہ یار یہ کیا بول رہا ہے, جو مطلب ہے کہ خود بھی نعتیں پڑھتا ہے, نعتیں لکھتا ہے, جشن ولادت کی ترغیب دلاتا ہے, اور اس کو کیا ہو گیا نعت خوانی کا مخالف ہے. نعت خوانی کا مخالف نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کی نعت خوانی کے طریقے کا مخالف ہے. ہم وہ نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے بندوں کو تکلیف نہ ہو, ان کو سکون ملے, سرور ملے, راحت ملے, تاکہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہوں. ہم نعت خوانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے. تو مسلمانوں کو ستا کر, دل دکھا کر, ان کی نیندیں اڑا کر, ان کو بستروں میں تڑپا کر, ان کے مریضوں کو مزید تکلیفوں میں مبتلا کر کے ہم کیسے اللہ اور رسول کی رضا پائیں گے؟ ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ تو ہم کیسے عاشقان رسول؟ اب اس میں بعض نعت خوان, بعض اس طرح کی مجلس, وہ انجمنیں مجھ سے ناراض ہوتے ہوں گے کہ یوں بولتا ہے یوں بولتا ہے, تو یہ کبھی آ کر میرا درد سنیں گے نا یا بیٹھ کر, تو انشاءاللہ ان کا ذہن صاف ہو جائے گا کہ میں کیا بولتا ہوں اور کیوں بولتا ہوں. یار یہ وہ ہو گیا ہے تو اس کو اس کا اثر پڑ گیا ہے تو یہ ذرا یوں, نہیں نہیں, میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. الحمدللہ مجھ پر جو شک کرے وہ پہلے اپنے اوپر شک کرے کہ کہیں دماغ چل تو نہیں گیا. الحمدللہ سبھی جو مجھے جانتے جو قریب سے سنتے کہ میں کیا ہوں کون ہوں اور کیسا ہوں, تو میں تو یہ باتیں بھی محبت رسول میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کی دکھیاری امت کو تکلیف مت دو اپنے اپنے عشق و مستی میں, اپنے عشق و مستی چار دیواری میں جو کرنا ہے کرو, باقی یہ روڈوں پہ نعت خوانیاں, گلیوں میں نعت خوانیاں جس سے مسلمانوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں, حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں, اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ایک بھی مفتی انشاءاللہ میری اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا, ورنہ لے لو میرے بارے میں جتنے فتوے چاہیے. کوئی سنی مفتی جو خود نعتیں لکھتا ہوگا, نعتیں بولتا ہوگا, لیکن مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں جب میری پوری بات سنے گا تو انشاءاللہ. میں تو امن کا پیغام دے رہا ہوں, مسلمانوں میں یکجہتی ہو, مسلمانوں میں امن ہو, محبتیں قائم ہو, اور کسی کو تکلیف نہ ہو. بس مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کہ دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہے. من آذا مسلمن فقط آذانی، من آذانی فقط آذ اللہ. انہیں حدیث پاک ہے تبارانی شریف کی کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی. تو اب ایسی نعت خوانی سے مصطفیٰ کیسے خوش ہوں گے جس سے مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہوں. تو خود سرکار فرما رہے کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے تو مجھے ایذا دی، مجھے گویا تکلیف دی، اور مجھے گویا تکلیف دی گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. حالانکہ اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو ہم کیا تکلیف دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے مسلمان کو ایذا دینے سے. مصطفیٰ ناخوش ہوتے ہیں مسلمان کو تکلیف دینے سے. تو اس لیے سارے مسلمانوں کو، سارے عاشقان رسول کو میری اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. نعت خوانی کریں مسجدوں میں، کریں حال میں، کریں یا کھلے میدان میں کریں جہاں مکانات نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو، اور ایسی مائک کی ساؤنڈ کا سسٹم ہو کہ جو آبادیوں میں جا کر لوگوں کے گھروں میں وہ آواز نہ پہنچے جس سے بیچاروں کو تکلیف ہو. خوب نعت خوانی کرو، روز کرو، کس نے منع کیا؟ نعت خوانی عبادت ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو تو، کس نے منع کیا؟ میں نعت خوانی سے تھوڑی روک رہا ہوں، طریقہ کار سے روک رہا ہوں. غلط طریقہ کار نہیں، جو صحیح کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. جو سکرن والے سائیں بھائی ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ چادریں سجا کر مہندیاں لگا کر خوب چمک کر آئے ہیں، کیا بات ہے. مگر یہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے سر بھی ننگے رکھے، کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. تو جب اس طرح کی پاک مجلسوں میں جائیں تو اچھا ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، جب مزار پہ جائیں تو سر ڈھکا ہوا ہو، بزرگوں کے سامنے حاضر ہوں تو سر ڈھکا ہوا ہو، یہ پرانا ادب تو یہی ہے. تو چلو کوئی بات نہیں، اگر ٹوپی نہیں ہے تو مجبوری ہے، ننگے سر گناہ نہیں ہے، کسی پر سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کیوں ننگے سر ہیں. ویسے آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا، میں نے خلوت ہو یا جلوت، نہ اکیلے ہو یا دوسروں کے سامنے ہوں، کبھی ننگے سر نہیں دیکھا. تو ماشاء اللہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کے جیب میں تو ٹوپیاں ہوتی ہیں عام طور پہ. تو چلو میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، پوچھنا بھی نہیں چاہیے. بس سب کے سب اسلامی بھائی بس اس پر غور کریں کہ نماز یہ پہلا فرض ہے. ناظرین بھی سوچیں کہ یہ ہم سب پر پہلا فرض ہے نماز، اور سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا. روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، نے کہ قیامت کا دن ہو شروبہ دن اور نہایت ہی سختیوں بھرا دن، اس میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. اور حدیثوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے. تو بے شک ہم جشن ولادت منائیں نیاز پکائیں، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک نیازی ہیں، نیاز والے بھی ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی. نماز کا پہلا نمبر ہے نا، تو اس لیے وہ نمازی بھی بنے اور نیازی بھی بنے، دونوں ہی بنے، نیاز کھانے والے کھلانے والے بھی بنے اور نماز پڑھنے والے بھی بنے. تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں. تو جتنے بھی سائی بھائی یہاں موجود ہیں سب کے سب یہ طے کر لیں کہ اب ہم نے نماز قضا نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب مل کر نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مرین ناز ہے، میں تحصیل گجرہان سے بول رہی ہوں. باپا جان، مدنی مذاکرہ بہت اچھا ہے، ہم سب مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میرے ابو دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، ان کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں. باپا جان سے عرض ہے کہ وہ میرے ابو جان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. باپا دم فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ابو جان کی مغفرت فرمائے، بے حساب بخشے ان کو. دم بھی کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے بھائی کی یہاں بچی کی ولادت ہے. اب کہتے ہیں کہ بچی کان میں اذان دینا اور اس کے متعلق شریع رہنمائی ہمیں فرمائیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کے کان میں اذان دیتے اور بچی کے کان کے اذان کے متعلق، ان دونوں کے متعلق سوال. اور میرے بھائی نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ بچی کی ولادت کی خوشی میں 3 دن کے مدنی قافلے میں 10-11-12 ربیع الاول کو سفر کر رہے ہیں. تو امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ وہ بچی کا نام بھی دے دیں، کہ کوئی نام بچی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچی ہو یا بچہ، کانوں کان میں اذان دینی چاہیے، ثواب کا کام ہے. بچی کا نام رکھ لیجئے آمینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب، اسی دودھ بیچنے ہیں، دودھیاں کو لے کے تو کریم کڑا کے دین دینے. سانوں دسو کہ یہ نجائز ہے کہ جائز ہے؟ اسی گناہگار نہیں ہوں گے اس معاملے چ.
اگر گاہک کو بھی پتا ہے کہ یہ کریم نکلا ہوا دودھ ہے، کریم نکلا ہوا جو دودھ ہوتا ہے نا، وہ پہچانا جاتا ہے. اگر تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو نا کسی کو، تو پتلا پتلا ہوتا ہے. اور وہ جیسے دودھ کے بڑے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، یہ ہاتھ ڈال کے چیک کرتے ہیں دودھ کو، تو اگر کریم والا ہوگا تو یہاں ہاتھ پر سفیدی تھوڑی سی آ جائے گی. اور اگر بغیر کریم کا ہوتا ہے نا، تو وہ دودھ میں ہاتھ ڈالا پتلا ہوا نا، یہ فوراً پانی کی طرح اتر جاتا ہے. اس طرح دیکھتے ہیں یہ لوگ دودھ والے. تو کریم، بالکل کریم نکال دینا، تو اس کا نام تو اسکیمڈ دودھ، کیا بولتے ہیں اس کو، کریم لیس دودھ آتا ہے، الگ سے ڈبے آتے ہیں اس کے. جو کولیسٹرول وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، یہ وہ دودھ پیتے ہیں، کریم نکلا ہوا دودھ. اسکیمڈ دودھ جو ہے وہ الگ سے آتا ہے، اور یہ دودھ میں گویا ایب ہے یہ. مگر مریض مجبور ہے، مریض جیسے بلڈ پریشر کا مریض جو ہے، اس کو نمک کی پابندی ہوتی ہے. نمک میں جو کلورائیڈ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مضر ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہائی جس کو ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے الگ سے نمک آتا ہے. جو ہم اگر تندرست آدمی نمک کھائیں گے تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، لیکن بس وہ گزارے کے لیے مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس کو وہ نقصان نہیں کرتا. تو اسی طرح وہ اگر کریم نکلا ہوا دودھ ہے، تو آپ گاہک کو بتا دیا کریں کہ کریم نکلا ہوا اگر ہے تو، کیونکہ آپ دودھ بیچتے ہیں، آپ کو تو پہچان ہوگی یقیناً، ان کو تو ہوتی ہے پہچان. تو یہ بتا دیں کہ یہ کریم نکلا ہوا دودھ ہے، اور آپ لے تو کریم والا لے، جس سے لیتے اس سے بات تو ہو سکتی ہے نا، کریم والا کیوں نہیں دیتے. اب یہ بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ کریم نکال کر کریم والا بنا دیتے ہوں گے اس کو، ویسے سے کوئی مخصوص آٹا مارتے ہیں اس پہ، غالباً سوڈا مارتے ہیں، اور اس طرح آٹے کی گولیاں اور اسی ترکیبیں کرتے ہیں کہ بندہ سمجھے کہ اس میں گھی تیر رہا ہے. نہیں، یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے اسی ترکیبیں، جس سے دودھ بھی گاڑا ہو جاتا ہے اور ان کی کریم بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، مشین سے کریم نکال لیتے ہیں. تو اب ٹھگ بازی ہے، بس پانی ڈال دیتے ہیں اور کیا 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 کرتے ہیں. تو اگر پانی والا بھی دودھ ہے تو بتا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جو گاہک ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے یا اتنا کریم نکلا ہوا ہے. تو پھر یہ لکھتے بھی نا، خالص بھینس کا خالص دودھ، پھر یہ نہ لکھے. ایسا تھا لکھتے ہیں کہ بالکل، یعنی کہ مطلب آدمی ہنسے. میں نے ایک ڈرائی فروٹ چھپ کی کاغذ چھپا ہوا تھیلی میرے کو کسی نے تحفے میں دی، تو وہ کاغذ تھیلی ہوتی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈرائی فروٹ کی دنیا کی ون نمبر کی دکان. اب اس کو پوچھے گا دنیا تو نے دیکھی ہے, تیرے ابا نے دیکھی ہے, دادا نے دیکھی ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے, تو کیسے تم نے یہ سارا اعداد و شمار نکال کر یہاں لاکھوں دکانوں کی تیری دکان فرسٹ ہو گئی. نہیں بالکل ایسا وہ مطلب بےچارے لکھتے ہیں کہ خود ان کو بھی مطلب سمجھ نہیں پڑتی کہ کوئی اگر پوچھ لے گا کہ تو پھر سیکنڈ نمبر کون آیا بھائی تم فرسٹ آ گئے, تو بس بےچارے لکھ دیتے ہیں. دیواروں پہ ہمارا چوکنگ کرتے ہیں کہ وہ 100% شرطیا علاج لکھتے ہیں نا, 100% شرطیا علاج, وہ جھوٹ ہے بالکل, دھوکا ہے. بس سمجھدار آدمی دھوکا بھی نہیں کھائے گا کہ 100% شرطیا علاج کوئی کر ہی نہیں سکتا, کہ علاج یہ سارا مطلب یہ طب جو ہے زنی ہے. جب ہی تو مطلب ہے نا کہ وہ ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں, مریض مر جاتا ہے, تو کوئی مرتا ہی نہیں, شرطیا علاج ہو جاتا, موت ختم ہو جاتی, علاج نہیں ہے نا, آدمی مرتا ہی ہے نا. ان کی توجہ بھی موت کی طرف نہیں ہوگی کہ موت نہیں آئے گی, ورنہ تو پھر مسئلہ بھی ایمانیت تک پہنچے گا. تو بس بےچارے لکھتے ہیں لوگوں کو, ایسا نہ لکھا کریں. اور اس طرح پڑھ کر تھوڑی گاہک دوڑتا ہوا آئے گا سامنے ہنسے گا کہ یار یہ بڑا ٹھگ لگتا ہے یار, یہ بھی تو لکھتا ہی ہے کہ مطلب شرطیا علاج ہے اور ون نمبر کی دکان ہے پوری دنیا میں, اپنے شہر کی بھی نہیں, اپنے ملک کی بھی نہیں, پوری دنیا کی ون نمبر کی دکان. اچھا پھر اس میں جو بھی میرے کو جو تحفے ہم آیا تھا وہ تو دیکھنے سے ہی پتا چل گیا کہ وہ تھرڈ نمبر ہے, اس کا اول نمبر نہیں تھا. وہ تو جو بھی لکھے نا وہ لکھے کہ جو سچ ہو, ورنہ پھر کچھ بھی نہ لکھے اور دھوکہ نہ دے کسی کو. تو اپنی چیزوں کا بھی کہ لکھتے ہیں نا بورڈ طرح طرح کے لکھتے ہیں کہ یہاں فلاں چیز دستیاب ہے, فلاں چیز دستیاب ہے, اعلیٰ کوالٹی اور یہ کوالٹی اور خالص اور دیسی گھی اور فلاں, مطلب یہ بالکل یعنی کہ بےچارے چلاتے ہیں. خالص شہد بھی بہت دشوار ہوتا ہے, دیسی گھی اصلی جو لانا یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے ایسنس ایجاد ہو گئے آج سے نہیں, بچپن سے دیکھتا ہوں میں, ایسنس ڈال کر دیسی گھی جیسی ہی خوشبو دیتا ہے. تو یہ سب چل رہا ہمارے یہاں, پھر اس کو بھی کیوں لکھتے ہیں سب, نہ لکھ. اب مٹھائی والے بھی لکھتے ہیں دیسی گھی, اب خدا جانے دیسی ڈالتے ہوں یا نہ ڈالتے ہوں, اللہ بہتر جانے کس پر کون اعتماد کرے کیسے کرے, دیسی گھی کہاں سے لائیں گے. ویجیٹیبل اور دیسی گھی میں بڑا فرق ہوتا ہے دام میں, اگر وہ سستے والا ہوا ہے تو پھر تو خیر وہ تو نقلی بھی مہنگا بیچیں گے تو ہم نفسیاتی طور پہ سمجھیں گے یار یہ بہت مہنگا ہے, یہ تو ہوگا اصلی, ڈبل وار کیا ہم پر, نقلی بھی دیا اور مہنگا بھی دیا. یہ کہ بس اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. چور ڈاکو ضرور بدنام ہے لیکن سفید پوش چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, جو ٹھگتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے مطلب چور ڈاکو ہی ہے نا جو لوٹ رہے ہیں ہم کو. اس چور ڈاکو کی ڈیفینیشن الگ ہے, تعریف ان کی الگ ہے, لیکن بہرحال میں چوٹ کرنے کے لیے کہ یہ بھی تو لوٹے رہی ہے لوٹتے ہی ہیں نا. وہ چور ایک بار کی لوٹ جاتا ہے, یہ روزانہ نہ جانے کتنوں کو لوٹتے ہیں. اب یہ جو کریم خالص دودھ کہہ کر کریم نکلا ہوا دودھ بیچتا ہے یہ بھی ایک طرح کا لوٹے رہی ہے نا, چور ہی ہے نا, جو لوگوں کہ مطلب انہیں کہ پیسے بٹور رہا ہے جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کر غلط چیز دے رہا ہے. تو یہ جو بھی ایسا کرتا ہے سارا مجرم ہے, اور اس معاشرے میں شاید ہی کو بچاؤ یہ چور ڈاکو بننے سے. دکاندار تقریباً اکثریت جھوٹ بولتی ہوتی ہے, ملاوٹ والا مال دے رہی ہوتی ہے, کچا رنگ ہے کپڑے کا تو پکا رنگ کر کے دے رہی ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے ان مانوں کا چور ڈاکو ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور دھوکہ دے کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں, آخرت میں یہ کیسے بچیں گے. تو وہ چور ڈاکو بھی برے, یہ چور ڈاکو بھی برے, یہ سارے برے جو ایسا کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب کے حقدار. سب کو توبہ کرنی چاہیے, ان چور ڈاکوؤں کو بھی سدھر جانا چاہیے, ان چور ڈاکوؤں کو بھی سدھرنا چاہیے, اور آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو لوٹ مار نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہی مسلمان تکلیف میں بےچارے طرح طرح کے ٹینشن کا شکار ہے, تنگ دست ہیں بےچارے, تعداد بے روزگار ہیں, پھر تم لوگ اتنا مہنگا دیتے اور اتنا ناقص مال دے کر کتنا مطلب یعنی کہ مسلمانوں کا آخر ستاؤ گے, اب کیا کرو گے پھر, پھر تمہارے پیسے ڈاکٹر لے جائے گا تم کو, اور تم نے زیادہ اگر یہ چور بازاریاں کی تو ڈاکٹر تمہیں نقلی دوائیں, تم کو دوائیں بھی نقلی ملیں گی, کیونکہ دوائیں بھی نقلی مل رہی ہیں, ڈاکٹر بھی پھر تم کو نقلی ٹکرے گا, تمہارا آپریشن کرے گا تمہارا آپریشن فیل ہو جائے گا, تم کو پتا نہیں چلے گا آپریشن کیوں فیل ہوا. اس لیے فیل ہوا کہ تم نے ناقص مال ملاوٹ والا مال بیچ کر حرام کا پیسہ جمع کیا تھا، ڈاکٹر نے فیس ملی، تمہارا آپریشن بھی خراب ہو گیا، زخم بھی تمہارا خراب ہو گیا. اب نہ مرتے بنتی ہے نہ جیتے بنتی ہے، نہ مرتا ہے نہ چارپائی چھوڑتا ہے. یہ تمہارا حرام کا پیسہ پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائے گا، تم کو احساس نہیں ہے اتنا لوٹتے ہو مسلمانوں کو. تو جو ایسا کرتا ہے میں اس کو بولتا ہوں، اس کو اگر غصہ آتا ہے تو آدھی روٹی کم کھائے، ہماری آدھی روٹی بچائے، دو روٹیاں زیادہ کھائے کیوں بولوں. اور جو ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے ایسا تو میں اس کو بول بھی نہیں رہا، جو ہے اس کو بول رہا ہوں. اس میں اندر چھوڑے گا کہ کس نے میری بات سے اختلاف کرنا. اگر وہ یہاں بیٹھا تو اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھا اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، دوسرے ملک میں اگر مجھے سن رہا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرو گے تو ظاہر ہے کہ گناہ کرو گے، عذاب کے حقدار بنو گے، جہنم کا عذاب سہ نہیں سکو گے، کسی سے بھی نہیں سہا جا سکے گا. تو اللہ سے ڈر کے توبہ کر لیجیے. اور بندوں کے حق جتنے بھی تلف کیے نا اس طرح ملاوٹ کے ذریعے دھوکہ دے کر پیسے لیے نا، سب ان کو لوٹانے پڑیں گے، واپس دینے پڑیں گے. ایسے بھی نہیں خالی کونے میں توبہ کر لیے کافی ہے، جن کو دھوکہ دے کر مال لیا ان کو دینا پڑے گا واپس، جن کے قرضے دبائے ان کو بھی دینے پڑیں گے، اور معافی مانگنی پڑے گی بلا وجہ جو آپ نے تاخیر کی ہے. اس کو بےچارے کو دھکے کھلائے ستایا، اس کو دل آزاریاں کی، اس کو الٹے سیدھے بول بچن دے کر بے وقوف بنایا اس کو. تو جس جس بات میں، جس جس کلمے میں، جملے میں حق تلفی ہوئی ہو بندے کی اس کی بھی توبہ، اور مالی حق تلفی کی اس کی بھی توبہ ہوگی، اسے معافی مانگنی پڑے گی، وہ الگ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. بابا آپ نے جو الحمدللہ یہ مدنی پھول عطا فرمائے، بات چلی تھی بابا فل کریم ملک اور اسکمڈ ملک کے حوالے سے، تو اس پر بھی رہنمائی عطا فرما دیجئے بابا کے بالائی کھانے کا جو شوق ہے، ملائی کھانے کا جو شوق ہے، عمومی طور پر صبح جو ناشتے میں پراٹھا بلائی اور اس کے اوپر بھی چینی ڈال کر کھانے کا ایک رجحان سا ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ صحت کے اعتبار سے ہمیں ملائی یا بلائی کتنی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں.
کسان جو خود حل چلاتا ہو نا، بیل نہ چلاتا ہو خود حل چلاتا ہو، وہ ملائی ضرور کھائے. جو ٹرک کی لوڈنگ انلوڈنگ کرتے ہیں نا، ٹرک میں وہ چڑھاتے ہیں بوریاں، یا وہ جو سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہ معمار کا، راج بجری کا کام جو کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں، تو اس طرح کے محنت کش واقعی جو ہے نا، وہ بھلے ملائی کھائیں. باقی اگر آپ لوگ ملائی کھاؤ گے نا، کہ ملائی کھائی نماز کے لیے مسجد میں جانا بھی ہے تو گھر 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 کر کے اسکوٹر چلائی، نماز پڑھی، پھر اسکوٹر پہ گھر گھر کر 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 کے آئے اور بیٹھ گئے، کھایا اور بیٹھ گئے صوفے میں، پھنس کر کے بیٹھ گئے، پھر گئے گھر گھر کر کے اسکوٹر پر ان نوٹیں اکٹھی کرنے کے لیے، تو داڑ کر کے وہاں صوفے میں پچھاڑ کھائی اور بیٹھ گئے کمپیوٹر چلانے لگے، یا اپنے لکھنے لگے، یا سودا بیچنے لگے. آپ ملائی کی طرف دیکھا بھی نہیں کریں، ملائی ملائی ہے نہ کہ کولیسٹرول کا مجموعہ ہے، اتنا کولیسٹر ہے، وہ سارے دودھ کا ست، اس کو بولتے ہیں نا سارے دودھ کا یہ ست ہے. تو یہ تو اتنا کولیسٹرول، اس میں ٹرائگلیزرائڈز اور ایل ڈی ایل، یہ جو دل کے لیے مضر چیزیں، اس میں اتنا بنے گا آپ کے خون میں کہ نالیاں تنگ، خون کی نالیاں تنگ ہوگی تو اس کی علامتیں پھر دل کی گھبراہٹ، تو تھوڑا چلیں گے تو سیڑھی چڑھیں گے تو ایسا اگر آپ محسوس کریں تو پھر کارڈیولوجسٹ سے پہلے مشورہ کر لیں، اس پہ آسرا نہیں کریں. اگر تھوڑا چلنے سے سانس پھولتا ہے آپ کا، گھبراہٹ ہوتی ہے دل کی، تو یہ علامت ہے کہ دل کی طرف کوئی مطلب ہے کہ وہ تکلیف کی صورت ہے. اس میں سستی کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ کو قبرستان میں پہنچا ہے آپ کے خاندان والے. تو اس لیے وہ یہ ملائی کی، اور پھر اوپر چینی تو شوگر، پھر وہ پراٹھا، ملائی شوگر اور پراٹھا، یہ کسانوں کی غذا ہے، پہلوانوں کی غذا ہے، کہ جو ورزشیں کرتے ہو یا جو دن میں 5-10 کلومیٹر رن لگاتے ہو دوڑ دوڑ کے، یہ ان لوگوں کی غذا ہے. سیٹوں پر بیٹھ کر، آفسوں میں بیٹھ کر کام کرنے والے، اسکوٹروں پر گھومنے والے، کاروں میں گھومنے والے، اے سی کمرے میں پڑے رہنے والوں کی غذا یہ نہیں ہے. اچھا حلوہ پوری کھا سکتے ہیں پیچھے سے آواز آئی. میں حلوہ پوری بھی جائز ہے, ملائی پراٹھا بھی جائز ہے, مگر میں نے طبی مشورہ دیا ہے کہ حلوہ پوری بھی یہ ملائی پراٹھے کی خالہ زاد بہن ہے, دونوں ایک ہی ہے. پوری تیل میں تلی ہوئی ہے, ایک تو تلا ہوا ہونا کہ وہ تیل میں جب تلتے ہیں تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جب تیل کو جوش دیتے ہیں. جب آپ نے تیل کو بہت جوش آتا تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بعض اوقات میں بلو رنگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں, بلو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے کیمیاوی اجزاء جو ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, تیل کے کیمیاوی اجزاء کی. اور یہ فری ریڈیکلز اس میں جنم لیتی ہے, ایک مطلب مادہ ہے زہریلا وہ اس میں پیدا ہوتا ہے وہ تیل کو کڑکڑانے سے خوب. اور اس میں جو تلی جاتی چیزیں تو فری ریڈیکلز جو ہیں یہ خوفناک, جو اس میں زہر پیدا ہو گیا وہ پیٹ میں جاتا ہے کباب کے ساتھ, سموسے کے ساتھ, پکوڑے کے ساتھ, اسی طرح پوری کے ساتھ. پوری بھی تلی جاتی نا تیل میں, تو یہ تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے. اس کا ایک نقصان تو یہ کرتا ہے کہ جو دوسری غذا ہم نے کھائی اس غذا کو یہ کوٹنگ کر دیتا ہے. یہ تیل جو نا بھاگ بھاگ کے وہ چاول کے دانوں کو لپٹ جائے گا, تو بوٹی کو لپٹ جائے گا, تو روٹی کو لپٹ جائے گا, جو جو ٹکڑے اندر گئے نا کھانے سب کو لپٹ جاتا ہے. اب لپٹ کر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہاضمے دار جو لعاب اندر میں اللہ نے رکھے ہاضمے دار رطوبتیں, یہ ان کو روکتا ہے, اس کو نقصان انہیں ہضم کرنے سے روکتا ہے, نرم کرنے سے, گلانے سے روکتا ہے. اور اس طرح پھر پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, قبض ہوتا ہے. تو القبض و ام الامراض, یہ مقولہ ہے عربی کا کہ قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے, طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس سے. فری ریڈیکلز کے نقصانات میں انتہائی انہیں آخری درجہ کا نقصان یہ اس کا کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے حلوہ پوری بھی نقصان دے, کھائے وہ جو ہضم کر سکے, تو ہم لوگ تو ہضم کر نہیں پاتے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. کبھی کبھار اگر شوقیہ طور پر تھوڑا سا کھا لیا تو وہ بھی چل جائے, لیکن ہمارے یہاں تو ریگولر ناشتے میں بعض لوگ حلوہ پوری کھاتے ہیں, بعض لوگ رمضانوں میں سحری میں پراٹھا ان کے لیے کمپلسری ہوتا ہے, پراٹھا ان کے لیے ضروری, پھر بےچارے وہ خود ہی پراٹھا بن جاتے ہیں اسپتال میں جا کر. بڑی بڑی بوتلیں وہ ڈرنک کولا ڈرنکس پیتے ہیں, پھر وہ تھوڑا تکلیف ہوتی ہے, کمزوری محسوس کرتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری ٹانگوں میں یا پنڈلیوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا تمہارا جی چاہتا ہے کوئی دبائے تمہارے پاؤں؟ دبائے تو مزہ آتا ہے. اچھا بھائی پیشاب کا کیا حال ہے؟ پیشاب زیادہ آتا ہے کم؟ تو بولے گا بہت زیادہ پیشاب آتا ہے. اچھا بھائی نیند میں آنکھ کھلتی ہے؟ تو وہ بولے گا نیند میں تو ایسے آنکھ کھلتی ہے جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا, جاؤ پیشاب کر کے آؤ, ایسا پیشاب لگتا ہے. بھائی پیشاب کا مقدار کیا ہوتا ہے؟ تو بہت زیادہ پیشاب میرے کو آتی ہے. اچھا کبھی تمہارا زخم ہوتا ہے تو فوری بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ بولا نہیں بابا, وہ زخم جب ہوتا ہے تو وہ تو جلدی بھرتا ہی نہیں ہے. اب یہ علامتیں ہیں, جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو بولتا ہے فوراً شوگر ٹیسٹ کرواؤ, کیونکہ شوگر کی علامت ہے جو میں نے ابھی بیان کی نا, کہ شوگر کے مریض کو ایسا ہوتا ہے. اب وہ شوگر ٹیسٹ کرواتا ہے تو بیڑا ہی پار ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے وہ اب بھی تھوڑا تھوڑا کھاؤ تاکہ بعد میں بھی تھوڑا تھوڑا کھا سکو. ابھی زیادہ ڈالو گے نا چینیاں اور گھی اور تیل اور یہ تلے ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں کھا سکو گے, پھر دیکھتے ہوئے تم کو رونا آئے گا. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو انشاءاللہ عمر بھر کھاتے رہو گے, آسانی رہے گی اس میں. یہ اگر مدنی پھول آپ کے سمجھ میں آ گئے نا تو انشاءاللہ آپ کی صحت درست ہوگی اور میرے قافلے بڑھیں گے. میں تو مطلبی آدمی ہوں, مجھے تو مدنی قافلے چاہیے, کیونکہ میری تحریک ہے نا مسجد بھرو تحریک ہے. یہ مدنی قافلہ بنائیں گے تو جا کے کاٹے رہیں گے بھائی مسجد کے اندر, اور لوگوں کو کہاں بلا کے لائیں گے؟ مسجد کے اندر. تو میری مسجد بھرو تحریک پاورفل طریقے پر چل سکے گی. مہربانی کر کے یہ حلوہ پوریاں اور یہ ملائی پراٹھے بند کرو, سادہ غذا کھاؤ, تاکہ آپ میری مسجد بھرو تحریک کے آپ سپاہی بن سکو. کون کون میرا ساتھ دے گا مسجد بھرو تحریک میں؟ سبحان اللہ. تو مسجد میں جاتے ہوئے بھی ایک آدھ کو ساتھ لے جایا کرو نماز کے لیے, کوشش کر کے, انفرادی کوشش کر کے, سب پر انفرادی کوشش کرتے رہے, آؤ نماز پڑھے, آؤ نماز پڑھے, آؤ نماز پڑھے, مسجد بھر جائے گی انشاءاللہ, بیڑا پار ہو جائے گا. دوسری مسجدیں بنائیں گے، کیونکہ ہم نے مجلس خداب المساجد بھی بنا کر رکھی ہے آپ کے لیے، کہ آپ گھبرائیں نہیں، مسجدیں بھر جائیں گی، ہم انشاءاللہ دوسری مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ تو بھرو، آپ خوب مسجدیں بھرو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.
آجی جاوید اکرم مرات اللہ جلالہ نے میرپور شہر نال ہے، تے اساں جڑا مدنی چینل ہے ماشاءاللہ اساں بازا باقاعدگی نال دکھنے ہاں، اپنی فیملی بہ کے بچیاں نال اتھے بھی، تے میں یورپ چ گیا اتھے بھی ساری فیملی جڑیاں نا اے مدنی چینل باقاعدگی نال تکڑے ہیں. اس وچ اے ہے کوئی ایسی غیر شہری ایڈ کونی، کوئی ایسا معاملہ کونی، تمام خدمات جڑیاں اسی دین واسطے رسی ہیں. تو اصل میں لوگوں کی یہ آخری دعوت دینی ہے کہ زیادہ جڑے بچے نا یہ چینل تکن، جڑی خواتین وہ بھی یہ چینل تکن، اس وچ آخرت نہ پلا بھی ہے دنیا نہ پلا بھی ہے. تو امیر اہل سنت تری شخصیت جڑی ہے وہ سارے واسطے نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے اصا خطابات بھی سنے ہیں، تو انہوں نے اصا اجتماع بھی شرکت کیتی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے جڑی شخصیت ہے وہ سارے واسطے ہے، باعث نجات بھی ہے اور باعث آخرت سوارنے ایک سارے واسطے نمونہ بھی ہے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.